سورت الحجر کی جو ابتدائی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک سے لے کر اور جو ہے وہ 25 تک، اس میں جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور توحید اور آخرت کے دلائل زمین سے آسمان سے اور کائنات سے پڑھے، اور ساتھ ہی یہ بھی پڑھا جو آخری آیتیں تھیں کہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے مستقدمین اور کچھ مستاخرین، کہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے، یعنی آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے میں بھی درجات کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو آگے کی آیتیں آپ پڑھنے والی ہیں، اس میں اللہ رب العزت جو ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ اور کہانی جو ہیں وہ سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو نیکیاں کرنے والے اور پیچھے رہنے والے، مثال سے بتا رہے ہیں کہ ایک طرف آدم علیہ السلام اطاعت کا سمبل ہیں، رول ماڈل ہیں، اور دوسری طرف ابلیس جو ہے وہ کفر اور تکبر کا سمبل ہے، اس کی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے بھی جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. اب آپ دیکھیے کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور مٹی کی تین قسموں کا یہاں پہ ذکر ہے، ایک ہے سلسال، دوسری حمائن، اور تیسری مسنون. تو ان میں جو ہے اگر آپ ان کو سمجھنا چاہیں کہ یہ جو مٹی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹی کے لیے عربی زبان میں بہت سے لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے عام جو مٹی ہے اس کو تراب کہتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر کہتے ہیں خلقہ من تراب، کہ ہم نے جو ہے وہ آدم کو جو ہے وہ مٹی سے، تراب سے پیدا کیا. تو تراب کا لفظ عموماً خشک مٹی کے لیے بولا جاتا ہے، اور انسان کے پتلے کی جو ساخت ہے نا، اس کے لیے جس قسم کی مٹی کا ذکر آتا ہے اس میں تین بھی ہے، کوئے یا نون، گیلی مٹی جس میں خشک مٹی، یعنی گیلی مٹی یا وہ خشک مٹی جس میں پانی ملایا ہو، اور تینے لازب کا لفظ بھی آتا ہے، تینے لازب، چپکنے والی گیلی مٹی، چکنی مٹی، اور اسی مٹی کو جو چکنی ہو اور چپکنے والی ہو اس کو کہتے ہیں تینے لازب، لازب. اور اس کے بعد اسی مٹی کو کیا کہتے ہیں، حمائم مسنون. تو یہاں پہ جو مٹی کے تین لفظ ہیں، سلسال، حمائن، مسنون، تو ان میں سے جو ہے حمائن کیا ہے، ایسی مٹی جو ایسا سیاہ کیچڑ جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، جس میں خمیر آ چکا ہو. تو سیاہ کیچڑ، گیلی مٹی جس میں خمیر آ گیا ہو، بو اٹھ گئی ہو. اور دوسری بات اس کی صفت کیا ہے، مسنون. اور اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چینج، سڑی ہونے کی وجہ سے اس میں چکنائی پیدا ہوگی نا، چینج ہوگی اس کی شکل، اور دوسرے اس کے معنی کیا ہیں کہ شیپ، ڈھلی ہوئی. تو وہ مٹی جو ہے وہ تبدیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیپڈ بھی ہے، ڈھلی ہوئی بھی ہے، گویا کہ قالب میں ڈھلی ہوئی. تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ حمائم مسنون ہے، کہ بدبو والی ہے، سیاہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ تبدیل ہے، اور ایک خاص شیپ میں ڈھلی ہوئی ہے. پھر اس ڈھلی میں کیا کیا، سلسال. سلسال جو ہے وہ سوکھا گارا جو خشک ہونے کے بعد کھنکھنانے لگے، بجنے لگے. تو کل بات کو اگر آپ نچوڑ کے طور پر اکٹھا کر کے بولیں تو کیا ہے کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا جو بننے کے بعد خشک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. تو یہاں پر جو ہے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دراصل انسان کی پیدائش کی جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ کس چیز سے ہوئی، اور اگر انسان جو ہے اپنی حقیقت پر غور کرے کہ خمیر والی، چکنائی، سیاہ کیچڑ، بو والی، خشک گارا، گیلا، جو بھی مٹی ہے، اس سے میری ابتدا ہوئی ہے، تو پھر انسان جو ہے کفر نہیں کرے گا اور انسان جو ہے وہ کبر نہیں کرے گا. اور پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں، والجان خلقناہ، اور ہم نے جو جان ہے اس کو بھی ہم ہی نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، آگ کی لپٹ سے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آدمیوں یا انسانوں کے جد امجد کا نام آدم علیہ السلام ہے، ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. اسی طرح جنوں کا جو جد امجد ہے نا، اس کا نام ہے جان، اور جن کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو ڈھام کر چھپا دینا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے. اور جو جنوں کا باپ تھا وہ کون تھا؟ والجان، جان. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو جنوں کا باپ تھا اس کی پیدائش جو ہے وہ پہلے ہی کر دی، اور کس سے کی؟ نار السموم، نار السموم سے کی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ڈھام کر چھپا دینا، وہ چیز جو نظروں سے اوجل ہو. اور سموم گرم ہوا ہوتی ہے اور نار ہوتی ہے آگ. اب نار کو سموم کی طرف جو نسبت دی گئی، آگ کو جو تیز حرارت کی طرف جو ہے، آگ کو جو ہے وہ تیز حرارت جو کہہ دیا گیا، نار سموم، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے. اور ہمیں جو ہے یہ بات حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جن اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ جن اپنی شکل و صورت بدل سکتے ہیں، کبھی دیو اور کبھی بھوت پری وغیرہ کی شکل میں انسانوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، کبھی سانپ کی شکل میں بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گھروں میں سانپ دیکھو تو مارنے سے پہلے اسے کہہ دو کہ اگر وہ جن ہے تو چلا جائے. قرآن میں بھی جان کا لفظ سانپ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جان صرف ایسے سانپ کو کہتے ہیں جو عصا کی طرح لمبا بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ پتلا بھی ہو، ہے نا. وہ عصا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور جو کبھی اجدہ بن جاتا تھا، تو اس کے لیے بھی عصا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابن آدم یا آدم علیہ السلام یا پورے انسان جو ہیں وہ کس طرح جو ہیں وہ پیدا ہوئے اور ان کی حقیقت کیا ہے. اب سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے کہ ٹھیکرا، ہے نا. اور جنوں کے بارے میں سورۃ الرحمن میں کیا کہتے ہیں؟ مارج من نار. تو اس ساری بات سے جو ہے پھر کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی اور جن جو ہیں ان کی پیدائش جو ہے وہ آگ سے ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ جو ہے وہ جنوں ہی میں سے تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، وائز، اور یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، اِنِّي خَالِقٌ، کہ میں پیدا کر رہا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک انسان، من صلصالٍ، اس سوکھے گارے سے جو خشک ہونے کے بعد بجنے لگے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، من حمائن، وہ جو بدبودار ہے، سیاہ کیچڑ ہے، مسنون، جس کے اندر جو ہے وہ سڑنے کی وجہ سڑ چکی ہے، چینج ہو گئی ہے، اور اس کو ایک قالب میں اس کو ڈھال بھی دیا گیا ہے. فائزہ سویتہو، پھر جب میں اس کو صحیح سے بنا چکوں. سوا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بالکل معتدل بنانا، اچھا نک سکھ درست کر دینا اس کے، جیسے جسم کے اعضاء اب دیکھیں گے کسی کا آنکھیں چھوٹی ہیں, کسی کی موٹی ہیں, کسی کا آنکھ پتلا ہے, کسی کا موٹا ہے, کسی کا چہرہ کیسا ہے, کسی کا کیسا ہے. تو سب ویتہو کیا ہے؟ برابر, مناسب, پورا جو ہے جب میں اس کو بنا چکوں. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ جب میں اس کو پورا بنا چکوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور اس میں میں اپنی روح پھونک دوں. وَنَفَخْتُ, اور آپ نفخ اولا, نفخ ثانیہ, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پھونک مارنا. تو جب میں اس میں پھونک دوں, کیا چیز؟ فیہی, انسان میں, میر روحی, اپنی روح میں سے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل اللہ کی صفات کا ایک عکس ہے. زندگی, علم, قدرت, ارادہ, اختیار, جتنی بھی صفات انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ان سب کے مجموعے کا نام روح ہے, اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا جو ہے ایک ہلکا سا جو ہے وہ انداز ہے, جس پر جو ہے وہ انسان کا جو جسم ہے نا, اس کو انسان کے جسم کا لباس جو ہے وہ پہنا دیا گیا ہے. تو دراصل وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اس سے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ انسانی شرف کی بنیاد کیا ہے, انسان اشرف المخلوقات میں سے کیوں ہے نا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا تصویہ جب کیا, اس کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو اپنی طرف اس کی نسبت دی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اس کے اندر اپنی روح پھونکی. تو انسان کو جو قوتیں, صلاحیتیں, اوصاف جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں وہ روح یزدانی کی بدولت ہیں, اور انسان اگر اپنی اچھی صفات کی حفاظت کرے, ان کو پروان چڑھائے, تو وہ اپنے آپ کو اگر ترقی دے دے تو کیا ہے؟ مسجود ملائک ہے کہ فرشتے بھی اس کو سجدہ کریں. اور اگر وہ اپنے آپ کو برباد کر لے, اگر جو ہے وہ اپنے آپ کو اسفل السافلین میں شامل کر لے, گرا دے, تو ایک حیوان کیا, بلکہ حیوانات سے بھی جو ہے اس کا کم تر درجہ ہے. تو انسان کے اندر جو ہے وہ ایک سپارک ہے. سپارک کس چیز کا ہے؟ یہ نور یزدانی ہے, اللہ کے نور کا. اور تمام جو ہمارے روحانی کمالات ہیں اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ کہ انسان جو نیکیاں کرنا چاہتا ہے, اچھے کام کرنا چاہتا ہے, رحم کرنا چاہتا ہے, تو دراصل اللہ کی صفات جو اس کے اندر ہیں تو وہ اللہ سے جڑنا چاہتا ہے. اور انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں وہ اس کو تجلیات الہی جو ہے اس کو جو ہے وہ پروان چڑھائے. تو اسی لیے جو ہے جسمانی جو ہے وہ انسان اور روحانی انسان تو ہماری دو جسم کے حصے بن جاتے ہیں, اور ہم جسم کی تو فکر کرتے ہیں, کھانا پینا, کپڑا, گھر, یہ ساری چیزیں, ضروریات زندگی, لیکن روحانی جو انسان ہے کہ روح کی غذا جو قرآن ہے, جو اللہ کا پیغام ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہیں روح انسانیت کا جو اشرف اور اعلیٰ ہونا ہے, اس کا اللہ کی اطاعت کا جو پیروکار ہونا ہے, امر الہی کا جو ہے وہ تابع ہونا ہے, تو ضروری ہے کہ ہم تجلیات رحمانیہ کو قبول کریں, اور پھر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ نیکیوں میں آگے ہی آگے جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں. تو یہ آیت جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انسان بہت ہی افضل ہے, انسان بہت ہی اعلیٰ ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا جو خمیر اٹھا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اٹھا, اور ابتدا میں ہی اللہ نے کیا کیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ تم اس کے لیے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ سجدہ کرنا, تم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. تو یعنی انسان کو سجدہ کرنا دراصل جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرنا تھا، کیونکہ اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا تھا، انسان کو سجدہ کرنا تو نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے حکم کی اطاعت میں جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے انسان کے آگے جو ہے وہ گر پڑنا. تو یہ بات جو ہے ہمارے لیے پھر عمل کا کیا اصول بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا جو ہے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ تھا، یہ میرا حکم تھا، اور میرے حکم کے مطابق جو ہے وہ تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. اجمعون جمع کے لیے ہے، جمع سے اجمعون، اور اجمعین بھی ہوتا ہے نا، تو سب کے سب نے جو ہے وہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. بلاسا سے ہے نا، با لام سین، بلاسا مایوس ہونا. تو ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہ کیا. ابا ان یکونا مع الساجدین، اس نے انکار کیا ان یکونا کہ میں ہو جاؤں سجدہ کرنے والوں میں سے. ابلیس نے کیا کہا کہ ایسا کیسے ہو کہ میں جیسے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ سجدہ کرنے والوں میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤں. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل جو ہے وہ کیوں نہ ہوا. قال لم اکن لی اسجد لبشر، اس نے کہا لم اکن میں نہیں ہوں لی اسجد کے سجدہ کروں لبشر، ایک ایسے انسان کو خلقتہ من صلصال من حمائم مسنون کہ جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، تو میں اسے کیسے سجدہ کروں. اب آپ دیکھیے کہ یعنی سلسال ایسی مٹی جو خشک ہو گئی اور ذرا سی ٹھوکر سے کھنکھنانے کی اس میں سے آواز آنے لگی، ہمائن جو سڑ گئی تھی اور مسنون بدلی ہوئی تھی ہے نا، ایک خاص شکل میں تھی. تو بار بار آپ اس کا ذکر پڑھ رہی ہیں، یہاں پہ یہ تیسری دفعہ ہے یہ جملہ من صلصال من حمائم مسنون. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تکرار جو ہے نا یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ بغیر وجہ کے نہیں ہے. تکرار کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ انسان ذرا سوچ تو صحیح کہ تیری حقیقت کیا ہے، ہاں تو کس چیز سے پیدا کیا گیا. تو گویا کہ انسان کی پیدائش جو ہے اس کی حقیقت پر اگر انسان غور کرے تو پھر کیا کرے کہ ایک بہترین مسلمان بنے، ایک اللہ کی اطاعت کرنے والا جو ہے وہ انسان بنے. تو اب یہاں پر شیطان بھی یہ کہہ کر جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ میری جو پیدائش ہے وہ تو آگ سے ہوئی، تو میں تو برتر مخلوق ہوں، اور آدم کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے ہوئی، میں اس کو سجدہ جو ہے وہ کیسے کروں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مٹی حقیر ہے آگ سے، آگ زیادہ برتر چیز ہے، زیادہ اعلیٰ چیز ہے، تو میں جو ہے انسان کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کروں گا. اور وہ اس بات کو بھول ہی گیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو تھا اللہ نے اس میں اپنی روح جو تھی وہ پھونک دی تھی. اور یوں تو آپ دیکھیں کہ ہر صفت مخلوقات میں پائی جاتی ہے، اور ہر جو صفت ہے اس کا منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. جیسے آپ رحم کو ہی لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا. یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھر اٹھاتا ہے تاکہ اسے نقصان نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے نا. مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات سے فضیلت دیتی ہے، اس کو اچھا بناتی ہے، ممتاز کرتی ہے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے، اللہ کی صفات کا عکس اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا، اور کسی اور مخلوق کو یہ چیز جو ہے وہ نہیں سونپی گئی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صفات الہی کا ایک حصہ پانا یا اس کا کوئی جز پانا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو الہ بنا لیا جائے، یہ اس کا مقصد نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ شیطان ابلیس انکار کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ سجدہ نہیں کروں گا اور میں بشر کو کیوں سجدہ کروں جو کہ سڑی مٹی کے گارے سے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. قال فخرج منہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج تو نکل جا, کس کو فرمایا؟ شیطان کو. منہا یہاں سے, آیت نمبر 34 سورۃ الحجر میں منہا سے کیا مراد ہے؟ منہا جو ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت سے نکل جا, یعنی اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا کہ اچھا تو جنت سے نکل جا, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہا کہ معزز اور مکرم فرشتوں کی جو جماعت ہے نا اس سے نکل جا. فَإِنَّكَ رَجِيم, کہ کیونکہ تو مردود ہے, تو جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہے جو کہ راندہ درگاہ ہے. رجیم جس کو پتھر مارے جائیں, اور پتھر مارے جانا کا مطلب کیا ہے کہ وہ رحمت سے جو ہے وہ محروم ہے, جس پر لان تان کی جائے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اور اب تو تجھ پر لانت ہے یوم الدین, روز جزا کے دن تک, یعنی قیامت کے دن تک تجھ پر جو ہے وہ لانت ہے. اور یہاں پر آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ابلیس پر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کا جرم کیا تھا, سجدے سے کرنے سے, سجدہ کرنے سے انکار کرنا, اور یہ تھا تو اس نے انکار کیا سرکشی کی وجہ سے. سرکشی کیوں تھی اس کے اندر؟ کبر کیوں تھا؟ کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا, تو اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے منکر ہو گیا, اور اس کا جرم اس کو کیا ملا؟ فَإِنَّكَ رَجِيم, اور دوسرا کیا تھی سزا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, کہ قیامت کے دن تک تجھ پر جو ہے وہ لعنت جو ہے وہ مسلط رہے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کے جرم کی جو ہے وہ سزا دیں گے. قال ربی فانذرنی, ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے. تو فانذرنی سے کیا مراد ہے؟ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان نے یہ کہا کہ تو مجھے زندگی کی مہلت دے دے, یعنی اس دن تک ڈھیل دے دے. کس دن تک؟ الی یوما, الی یوم یبعثون, کہ جس دن جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا, لوگ دوبارہ کھڑا کیے جائیں گے, زندہ کیے جائیں گے. قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ, فرمایا کہ اچھا تجھے مہلت ہے. فَإِنَّكَ, بے شک تو ہے, مِنَ الْمُنْزَرِينَ, مہلت دیے گئے لوگوں میں سے. تو آپ دیکھیں کہ منظر, یعنی ایک جس کو مہلت دی جائے, اور منظرین وہ جن سب کو مہلت دے دی گئی. تو جب تک جو ہے وہ باقی تمام لوگوں کو دنیا میں جینے کی مہلت ہے, تو جا تجھے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے. الی یوم الوقت المعلوم, روز مقرر کے وقت تک کی, کہ اس دن تک کی تجھے مہلت دی ہے جو کہ دن جو ہے وہ تجھے وہ دن جو کہ معلوم ہے. گویا کہ ابلیس کو جو حکم ملا اخراج کا, اور وہ لعنت سے جو متاثر ہوا اور مروب ہوا, تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا, وہ اکڑ گیا اور اس نے روز قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ اس کو موقع دیا جائے. کس چیز کا موقع؟ قال ربی بما اغویتنی, جس طرح, جیسا کہ بما اغویتنی, کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو اب میں ضرور بضرور جو ہے زمین میں ان کے لیے جو ہے وہ دل فریبیاں پیدا کروں گا. لَأُزَيِّنَنَّ, میں ضرور بضرور مزین کر کے زمین میں ان کو دکھاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ان سب کو جو ہے وہ ضرور بضرور جو ہے وہ میں بہکاؤں گا, انہیں میں اغوا کروں گا, انہیں میں گمراہ کروں گا. الا عبادك منهم المخلصين, سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے مخلص کر لیا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اب شیطان جو ہے وہ مہلت مانگتا ہے, موقع مانگتا ہے, تاکہ وہ کیا کرے کہ وہ بنی آدم کو جو ہے وہ گمراہ کر سکے. اور اس کو جو ہے وہ بنی آدم کو گمراہ کرنے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ بالکل ٹھیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، حق بجانب سمجھتا ہے، اور یہاں پہ اس کی گستاخی کی حد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سے کہتا ہے ربی بما اغویتنی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو نے مجھے جو ہے نا وہ گمراہ کیا۔ تو سجدہ جو آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہی کیوں دیا کہ اس معاملے میں جو ہے پھر میں نے انکار کیا اور میں انکار میں حق بجانب ہوں، تو گویا کہ اغوا کے عمل کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر میں نے حکم آپ کا نہیں مانا اور گمراہ ہو گیا ہوں، تو اس میں قصور میرا نہیں آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے حکم ہی کیوں دیا، ہے نا؟ تو گویا کہ آپ نے مجھے حکم دے کر جو ہے وہ مجبور کر دیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، مہلت مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ زمین کے اندر دل فریبیاں پیدا کرنا، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ لذتیں اور فوائد جو ہیں گناہ کے کاموں کو خوبصورت بنا کر سجا کر انسانوں کے سامنے ایسے پیش کرنا کہ لوگ آخرت کو، خلافت کی ذمہ داری کو، پیغمبر کے بعد جو امت وسط ہونے کی ذمہ داری ہے اس کو بھول ہی جائیں، وہ اللہ کو بھول جائیں، وہ آخرت کو بھول جائیں، وہ شرک کرنے لگیں، وہ کفر کرنے لگیں، ایمان، کردار، ثابت قدمی، وہ سب چیزیں وہ چھوڑ دینا۔ تو یہ اس نے مہلت مانگ لی، اور ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ خوب آپ دیکھیں کہ تاکید کے ساتھ یہ کہا کہ میں ضرور بضرور ایسا کروں گا، کہ دل فریب بنا کے گناہوں کو دکھاؤں، اور یہ بھی کہ ضرور بضرور جو ہے میں انہیں جو ہے وہ بہلاؤں گا، انہیں فریب دوں گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کو ساتھ ہی وہ کیا بات کہتا ہے کہ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہوں تو نے خالص کر لیا، یعنی شیطان کو صرف اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ بول کر، دنیا کے فائدوں میں لوگوں کو الجھا کر، دنیا کی جو خواہشات ہیں ان کی توقعات دلا کر انسان کو گمراہ کرے، فریب دے، لیکن زبردستی کھینچ کر شیطان جو ہے نا وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ یہ بات پتا چل رہی ہے منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے جو ہے نا میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو مخلص، مخلص کون ہے؟ وہ بندے جو اللہ کے منتخب کر لیے گئے ہیں، وہ بندے جو کہ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، مخلص۔ تو گویا کہ وہ توحید اور آخرت پر قائم رہنے کے لیے خاص کر لیے گئے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ توحید کے راستے سے وہ لوگ جو ہیں وہ ہٹ نہیں پاتے، شیطان ان کو ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتا، بھٹکانے میں، وہ بندے جو کہ شاکرین ہیں۔ قرآن میں سورت آراف میں اللہ تعالیٰ مخلص ہی لوگوں کو شاکر بھی کہتا ہے نا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تو کیا شیطان کہتا ہے کہ تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا، لیکن تھوڑے بندے ایسے ہیں نا جو کہ شکر کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کون سے بندے ہیں؟ جو کہ مخلص ہیں۔ اور مخلص کون سے بندے ہیں؟ جو شیطان کے اغوا اور اس کا دنیا کو فریب کر کے گناہوں کو خوبصورت بنا کر جو دکھایا جاتا ہے، تو اس سے شیطان کی باتوں میں وہ آتے نہیں ہیں نا۔ تو اور یہ مخلص کون بندے ہوتے ہیں؟ آپ نے فہم سیرہ کورس میں جو اخلاص نیت والی حدیث ہے اس میں بھی یہ بات پڑھی کہ جن کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، جو ہر وقت سوچتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیوں کام کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کیسے اغوا کرتا ہے، شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، پہلے تو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر جیسے مثلا کلاس میں قرآن پڑھنے کی طرف آنے ہی نہ دینا، اگر کوئی آ ہی جاتا ہے تو آ کے بھی یہاں پہ جو ہے وہ اونگتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں توجہ، اور پھر یہ ہے کہ اچھا اگر کچھ سن بھی لیا تو بھی آج کے دور میں اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہے نا؟ اور پھر میں کیسے کر سکتی ہوں، میں تو اتنی کمزور سی، اتنی مشکل، کیسے میں کروں عمل نا؟ تو آپ جو ہی نیکی کی پلاننگ کرتے ہیں فوراً ہی شیطان ساتھی، وسواس، خناس، وہ ایک دل میں خیال ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہاں تو ہر شخص ڈالر کما رہا ہے، میں بھی کیوں نہ کمانا شروع کر دوں، ہے نا. اور پھر یہاں پہ رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز کیسے ہو سکتی ہے کھانے پینے میں, لینے دینے میں, آگے پیچھے ہونے میں, تو ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح بہت سی باتیں شیطان جو ہے وہ دل فریب کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان پہلے نیکی کے قریب ہی نہیں آتا, اگر آ بھی جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ علم کی باتیں ہیں, عملی باتوں کا اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے, اور انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے. اجمعین مخلصین, اور مخلص کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر, صحابہ اور نیک لوگ نا. اور ہمیں بھی اپنا سب کو جائزہ لینا چاہیے. اور مخلص بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ نیت کا حساب کتاب بھی رکھنا, نیت کا جائزہ بھی لینا, اور اس کے بعد جو نیکی مشکل سے کر لی جائے اس کو سنبھال سنبھال کے رکھنا. قال ھذا صراط علی مستقیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. یہاں پہ نا ھذا صراط علی مستقیم کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. اس کے معنی کیا ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے صراط مستقیم کا, یہ سیدھا ہے. جو چلنا چاہے گا نا ان کا اس راستے پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. توحید کا راستہ جس سے بنی آدم کو گمراہ کرنے کی دھمکی شیطان نے دی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ ہے نا تنگ راستہ نہیں ہے توحید کا راستہ, یہ بالکل نہایت سیدھا ہموار راستہ ہے. میرے جو بندے مجھ تک پہنچنا چاہیں گے نا ان کو یہ راستہ نظر آئے گا اور وہ گمراہ نہیں ہوں گے. گویا کہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر, ہائی وے کو چھوڑ کر, توحید کا جو ہائی وے ہے راستہ اس کو چھوڑ کر لوگ پگڈنڈیوں پر, کچے راستوں پر ادھر ادھر نہیں پڑیں گے, کیونکہ یہ تو سیدھا ہے, نظر آتا ہے, کھلا ہے, مستقیم. دوسرے اس کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ھذا طریق حق علی ان ارائی, یہ بات درست ہے, میں بھی اس کا پابند رہوں گا. تو اس سے جو ہے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو بہکیں گے, جو تیری پیروی کرنا چاہیں گے, انہیں تیری راہ پر جانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا, زبردستی نہیں اس کو ان کو ہٹایا جائے گا. تو دونوں طرح معنی جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک معنی کیا ہے کہ صراط مستقیم سیدھا ہے, کوئی رانا کوئی بھی ہائی وے پہ چڑھ جائے گا, منزل تک پہنچ جائے گا, اللہ تک پہنچ جائے گا. اور دوسرا جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سیدھے راستے پر چڑھنا نہیں چاہتے ہے نا, شیطان کے راستے پر جانا چاہتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ زبردستی صراط مستقیم پر جو ہے وہ نہیں لایا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن زبردستی ہدایت سے ہٹا نہیں سکتا. آپ نے پیچھے سورۃ ابراہیم میں بھی پڑھا نا کہ شیطان خود اہل دوزخ کے سامنے اقرار کرے گا, اعتراف کرے گا کہ جھوٹے وعدے کیے تھے میں نے تم سے, تمہیں اپنی طرف بلایا تھا لیکن تم نے میری دعوت کو کیوں قبول کیا, میرا تم پر کوئی زور تھوڑی تھا, تم آج مجھے کیوں ملامت کرتے ہو. تو دونوں طرح ہی اس کو مراد جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین, بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. تو کیا مطلب ہے کہ جو شیطان کے راستے پہ چلیں گے تو آخر کار تو سیدھا راستہ ہے, مجھ تک ہی آئیں گے نا, چلنے کے بعد جائیں گے کہاں؟ موت آئے گی تو اس کے بعد حساب کتاب کے لیے, انجام کے لیے تو میرے پاس آئیں گے نا. تو ایک تو ہے نا کہ صراط مستقیم سیدھا میرے تک پہنچتا ہے جنت, اور دوسرا یہ کہ شیطانی راستے میں بھی چلیں گے آئیں گے سیدھے میرے پاس ہی, تیرے راستے میں بھی چلیں گے تو آئیں میرے پاس ہی. فرمایا کہ میرے بندے حقیقی ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. اور الا من اتبع کا من الغاوین, بس صرف ان بہکوئے لوگوں پر تیرا بس چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. اس کے بھی کیا معنی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں ان کو تم نیکی کے راستے سے ہٹا نہیں سکو گے, جو خود ہی بہکے ہوئے ہوں وہ تیری پیروی کریں گے, انہیں چھوڑ دیا جائے گا. پھر وہی والی بات کہ دین کے معاملے میں اللہ زبردستی نہیں کرتا, بلکہ کیا ہے کہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ یعنی وہ لوگ جو شیطان کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کو زبردستی صراط مستقیم کی طرف لے جایا نہیں جائے گا. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں عبادی, تو میرے بندوں سے مراد ایمان لانے والے, قرآن کی پیروی کرنے والے, رسول کی اطاعت کرنے والے وہ اللہ کے بندے ہیں. تو شیطان ان کے پیچھے بھی لگا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے, جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو شیطان اسے کہنے لگا کہ احمد بن حنبل تم اتنے نیک ہو, تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو کیوں, تو انہوں نے شیطان نے کہا کہ ساری زندگی تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں تو مطلب گویا تم تو بخشے ہوئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. کیوں, انہوں نے کہا کہ ابھی موت نہیں آئی, اگر ابھی بھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں تو بہت ہی ایسا ہوں تو میری ساری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائے نا. تو شیطان اول تو نیکی کرنے نہیں دیتا, اگر کوئی نیکی کر لے تو اس کا اجر کم کرنا چاہتا ہے, اس کو نیکی کو غلط رنگ دے دیتا ہے, اس کو جو ہے وہ ایسے وصل سے اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف پھر آ ہی نہیں پاتا نا. صحیح ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ مثلا آپ یہ روزوں کی بات ہی دیکھ لیں کہ فرائض ہمیں ادا کرنے ہیں یا نماز فرض ہمیں پڑھنی ہیں, خوب سوچتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے لیکن جو ہے وہ صبح کا جب وقت ہوا تو سر بڑا بھاری ہے, نیند بڑی آ رہی ہے, تھکن بہت ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں چلو ابھی تھوڑی سی دیر اور. پھر شیطان کیا کرتا ہے, ایسی تھپکی دے کے سلاتا ہے. اور اس وقت کی نیند کتنی میٹھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز قضا ہو جاتی ہے نا. اور بزرگ کا وہ واقعہ ہے نا کہ ایک دن ان کی تہجد کی نماز فجر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ بہت روئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر لکھ دیا. تو اگلے دن شیطان صبح صبح آ کے ان کو جگانے لگا تو پوچھا کہ تم کون ہو, کہا کہ ابلیس, کہا کہ تمہارا کام تو سلانا ہے تم جگا کیوں رہے ہو. کہنے لگا کہ تم کل جو روئے تھے اور تمہیں جو ندامت اور شرم ساری ہوئی تھی اس پر تمہارے نامہ مال میں اتنا اجر لکھ دیا گیا کہ میں نہیں چاہتا کہ آج پھر تمہارے نامہ مال میں اتنا اجر لکھ دیا جائے. تو اس طرح شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, غاوین جو ہے وہ اغوا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. موعد موعد جو ہے نا یعنی جگہ کے لیے بھی آتا ہے, مقام کے لیے بھی اور وقت کے لیے بھی, ظرف زمان بھی ہے مقام بھی ہے. تو ان سب کے لیے جہنم جو ہے نا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کا وعدہ کر دیا گیا ہے. اور وہ جہنم جو ہے جو تمام جو بھی برائیاں ہیں جو ہلاکتیں ہیں ان سب کا مجموعہ ہے جو اللہ کے نافرمانوں کو ملے گی, اس کی کہانی کیا ہے, لہا سب اتو ابواب, اس کے سات دروازے ہیں جو ابلیس کی پیروی کریں گے اور وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے اس کے سات دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. جہنم کے یہ دروازے گمراہی اور گناہوں کے لحاظ سے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لیے دوزخ کی راہ کھولتا ہے. مثلاً کوئی دہریت کے ذریعے, کوئی شرک کے, نفاق, نفس پرستی, ظلم و ستم اور تبلیغ دین کے راستے میں اقامت دین کے راستے میں رکاوٹ بننا. تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جزء مقسوم ہے نا, بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم کے مختلف سات طبقے ہیں, یہ جو ہے نا سبعت ابواب, بعض کہتے ہیں سات اس کے درجے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ سات دروازے ہیں. اچھا کیسے ہے یہ تقسیم شدہ حصہ, کہ ایک ہی گناہ کے مجرم الگ کر لیے جائیں گے وہ, اور وہ سب ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے. جیسے دہریے ایک دروازے سے, جیسے ایک طبقہ ہے اللہ کے انکار کرنے والے ہیں نا, ایک طبقے میں سے جب جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دہریے ایک دروازے سے, مشرک الگ دروازے سے, منافق الگ دروازے سے, گویا کہ جہنم کے ہر طبقے کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا اور یہ طبقات بھی ساتھ ہی ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہیں یہ نام ہے جہنم, سعیر, لظا, حطمہ, سقر, جہیم اور حاویہ. اور جہنم کا لفظ ان سب طبقات کے لیے عام بھی ہے اور پہلے طبقے کا نام بھی ہو سکتا ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان طبقات کے لیے گناہگاروں کی تقسیم یوں ہے کہ پہلے طبقہ جہنم میں گناہگار مسلمان ہوں گے, جیسے مختلف اس کے درجات ہیں نا, تو پہلا جو درجہ ہے اس میں گناہگار مسلمان, دوسرا طبقہ سعیر جو ہے اس میں یہودی, تیسرا طبقہ لظا اس میں نصارہ ہوں گے, چوتھا طبقہ حطامہ اس میں صائبین ہوں گے, پانچواں طبقہ سقر ہے جس میں مجوسی ہوں گے, چھٹا طبقہ جو ہے اس میں مشرک ہوں گے, اور ساتویں طبقے میں منافق جو سب سے نچلا طبقہ ہے, سب سے نچلا درجہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ اس کی بہتر شکل جانتے ہیں کہ جہنم کے تو 7 دروازے ہیں اور جنت کے کتنے دروازے ہمیں ملتے ہیں؟ 8 ملتے ہیں. اچھا بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جزء مقسوم جو ہے یہ جیسے گناہوں کو وہ 7 عنوان دیتے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 قطع رحم، نمبر 3 قتل، نمبر 4 زنا، نمبر 5 جھوٹی شہادت، نمبر 6 کمزوروں پر ظلم، اور نمبر 7 جو ہے وہ بغی، بغاوت کرنا. تو سورت بنی اسرائیل میں بھی آپ اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھیں گی. ان ساری باتوں سے پھر عمل کے لیے اصول کیا نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے جو ہوتا ہے سٹیٹس، اس کی تعلیم، اس کی ڈگری، اس کے پیسے، اس کے مطابق ایک ٹرین میں بھی درجے ہوتے ہیں، ہے نا، ایک جہاز میں بھی درجے ہوتے ہیں. ایک آپ کہیں جیسے میچ ہی دیکھنے جاتے ہیں تو اس میں بھی مختلف جگہ ہوتی ہے نا، کچھ بالکل پاس جا کے دیکھتے ہیں، کوئی دور سے، جیسے ٹکٹ ہوتی ہے ویسا ہی لوگ مزہ لیتے ہیں، ہے نا. تو دنیا میں جیسے عمل ہوں گے اس کے مطابق ان کو سزا یا جزا جو ہے وہ دی جائے گی. تو ان ساری باتوں سے جو بات عمل کے لیے سامنے آتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جہنم جو ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. 7 دروازے ہوں یا اوپر نیچے 7 طبقات، تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کسی کا بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہو جائے. تو یہاں پہ اس کے سبعۃ ابواب اور جزء مقسوم جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اندھا دھند لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، لوگوں کے عملوں کے مطابق تقسیم کی جائے گی، تقسیم کیا جائے گا، ان کو مختلف جگہ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا. پھر جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی جنت کا بھی کرتے ہیں، ان المتقین فی جنات وعیون، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہو گئے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ شیطان کے پیروکار کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اللہ سے ڈرنے والے متقی، متقی ڈر کی وہ کیفیت جو انسانوں کو گناہوں سے روک دے، کہ زبان سے نکلنے والے جملے بھی نپے تلے اور جو قدم ہے وہ بھی نپے تلے، حتیٰ کہ آنکھوں کی حرکت جنبش بھی نپی تلے. تو وہ کہاں جائیں گے؟ باغات میں، وعیون اور چشموں میں. دنیا میں یہ نظارے بڑے اچھے لگتے ہیں نا، باغوں بہار، گلو گلزار اور باربیکیو ہو، لیکن وہ والے پارک میں جانا ہے جہاں پہ پانی کی نہر بھی ساتھ چل رہی ہو. ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر. 3 باتیں ہیں اس ایک جملے میں. پہلی چیز کیا ہے؟ کہ آرڈر ہوگا، داخل ہو جاؤ یہاں پہ. دوسری بات کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہوگی. اور تیسری بات کیا ہے؟ امن اور سکون. دنیا میں کیا ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں امیگریشن ہونی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلان بچے کی منگنی ہونی ہے کہ نہیں، اس کو جاب ملنی ہے کہ نہیں، پاس ہونا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر بننا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں زندگی ملنی ہے کہ نہیں، بوڑھے تو نہیں ہو جانا، مر تو نہیں کہیں جانا، ٹیسٹ ہو رہے ہیں آج کل، دعا کریں کوئی ایسی بیماری نہ نکل آئے، مجھے اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں. اور ڈاکٹر تو یہاں کے ہر تھوڑے دنوں میں جو ہے وہ ٹیسٹوں پہ بھی بہت زور دیتے ہیں، ایک دفعہ آپ چلے جیسے وہ کہتے ہیں بچ کے جاؤ گے کہاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو کلیئر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے. تو دل جو ہے وہ لوگوں کا دھڑکتا ہی رہتا ہے نا، اور پتہ نہیں ویسے ہمارے اندر کتنی بیماریاں جن کو ہم نے پال رکھا ہے، ویسے یوں تو خبر نہیں، لیکن دنیا میں کیا ہے کہ ہر وقت ایک خوف و خطر ہے، پریشانی کسی کیفیت ہے. پتہ نہیں یہ گھر خالی نہ کرا لے مالک، پتہ نہیں یہ تنخواہ جو مل رہی ہے گھٹا نہیں دی جائے، میری جاب ختم نہ ہو جائے، بچے چھوڑ نہ دیں، بچے پیدا ہوں گے کہ نہیں، جو ہو گئے ہیں پتہ نہیں وہ میرے ہوں گے کہ نہیں، وہ خالہ کے پاس بہت جانے لگا، چچی کے پاس بہت جانے لگا، وہ ہمسائی کے پاس، پتہ نہیں وہ انہیں کا نہ ہو جائے، میرا رہے گا کہ نہیں. تو عجیب خدشات ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ہے. بیٹے کی شادی جو بہت چاہ سے کی ہے، پتہ نہیں وہ بہو بیٹے کو میرا رہنے دے گی کہ نہیں، ہے نا. اور بہو کو کیا خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شوہر سے محبت مجھے سانس لینے دے گی کہ نہیں. تو بہرحال دنیا میں جو ہے دیکھیں تو امن اور سکون نہیں ہے نا، تو یہ امن اور سکون کی جگہ کون سی ہے؟ جنت. اور دنیا میں بھی جہاں جہاں انسان قرآن پر، حدیث پر، رسول اللہ کے اسوے پہ عمل کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کی زندگی میں سکون آتا جاتا ہے. پھر انسان حقوق دے کر، حقوق ادا کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم ان کے دلوں سے کھینچ کر نکال دیں گے، من غل کھوٹ کھپٹ، کہ جو نیک جنتی لوگ ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، دل میں آپس میں ان کے کوئی بھی اگر کدورت ہے تو وہ نکال دی جائے گی، اور پھر اس کدورت کو نکال کر جو ہے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اب آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر کہا تھا، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے عثمان، طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کروا دے گا رضی اللہ عنہم، کیونکہ وہ جو انتخاب کا مسئلہ تھا اور اس میں آپس میں جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ کہا تھا. دنیا میں بعض اوقات جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلوں کے اندر، نیک لوگوں کے دلوں میں بھی کچھ ایسے دوسرے کے خلاف خیال آ جاتا ہے، کوئی بدگمانی، کوئی رنجش، کوئی دوری، تو جنت میں جانے سے پہلے اس کو کھینچ کر نکال دیا جائے گا. علی سرر متقابلین، وہ آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے ہوں گے، یعنی اخوانن بھائی بھائی ہوں گے، اور سرر ان تختوں پر ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. بڑی خوبصورت منظر کشی ہے. آپ جو ہیں ایسے جیسے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے، تو جو ہی 5 منٹ کی بھی بریک ہوتی ہے آپ آمنے سامنے کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ آپس میں دوسرے کو دیکھیں اور پھر بات کریں، ہے نا. اور یہی جو ہے وہ کسی بھی محفل کے لطف کو یہ چیز دوبالا کر دیتی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ بات کریں. تو اور ایسا نہیں کہ کوئی نیچے بیٹھا ہوگا، کوئی اوپر بیٹھا ہوگا، بلکہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھے تو ہیں لیکن نظریں چرا رہے ہیں اور گھور کے دیکھ رہے ہیں اور ناراض ہو رہے ہیں، بلکہ کیا ہے، اخوانن بھائی بھائی بن کر محبت پیار کی جو ہے وہ سزا ہوگی. لا یمسہم فیہا نصب، اور وہاں پہ کسی بھی محنت سے کسی کو پالا نہیں پڑے گا، کوئی مشقت کسی کو اٹھانی نہیں پڑے گی. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہاں سے ان کو نکالا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تم کو موت نہ آئے گی، اور اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اور اب تم ہمیشہ مقیم رہو گے، کبھی کوچ کرنے کی تمہیں ضرورت نہ پیش آئے گی. تو یہ آیات اور حدیث کیا بتاتی ہیں کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش اور اپنی ضروریات کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، بلا معاوضہ اور بلا مشقت. خالی وہ سوچیں گے نا کہ یہ درخت پر جو پھل لگا ہوا ہے مجھے ملے، تو درخت نیچے جھک جائے گا اس کے لیے، اور غلمان ہوں گے، مخلدون ہوں گے، اور لولو منصورہ، جو ان کی خدمت کرنے والے نوکر چاکر ہوں گے ایسے کہ موتی ہیں جو کہ ہر طرف جو ہے وہ بکھیر دیے گئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم سوچتے ہیں ہمیں آرام ملے، چین ملے، سکون ملے، تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہے کہ دولت کو لگائے کہاں اور اس کو سنبھالے کہاں. پہلے دولت کمانے میں پریشان رہا، اور اب اس کی حفاظت میں، کہ کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی چوری نہ کر لے، کوئی چھین نہ لے. اور لکھ پتی کروڑ پتی ہیں، بڑا سا گھر لے لیا، اب اس کی صفائی کیسے کریں، ہے نا، اس کا انتظام کیسے کریں، اس کا اتنا ہی خرچہ زیادہ ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی. کہتے ہیں کہ لوگوں ہمیں بتاؤ کوئی ایسی دوائی، کوئی گولی کہ ہمیں نیند آ جائے نا. اور جتنا زیادہ حلال کی کمائی سے رکی سکی کھانے والے ہیں، بڑے سکون سے سوتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں اور بڑی اچھی ان کو نیند آتی ہے. اور دنیا میں جو جتنا تھکتا ہے نا، آپ جب تھکی بھی ہوتی ہیں تو بڑا 10 منٹ بھی لیٹ جائیں بڑا اچھا آرام کرتی ہیں، دن بھر چارپائی توڑتی رہیں اور پھر ساری رات یوں ہی گزار دیتی ہیں، اور پھر بھی ترس کھاتی ہیں کہ ہائے نیند ہی نہیں آئی. تو جب محنت ہی نہیں کی تو نیند کہاں سے آئے گی. تو دنیا میں جو اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے تھکائے گا اور جنت کے شوق میں کھپائے گا، تو پھر کیا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے لیے آرام ہی آرام ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت کمانے والا اور جہنم سے بچنے والا بنائے، اور شیطان کی جو چالیں ہیں جو ہے وہ ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جو کہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، مخلصین ہیں، متقین ہیں. اور شیطان کی جو لَأُزَيِّنَنَّ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ جو ہے اس سے بچنے والے ہیں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بتا دیجئے، خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب جو ہے، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، بڑا ہی دردناک عذاب ہے، میری سزا بہت ہی دردناک ہے. یہ آیات جو ہیں، یہ دونوں آیات مسلمانوں کو ایک صحیح تصور دیتی ہیں اور لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اگر کوئی گناہ کرتا ہے, جیسے ابو جہل ہے اور ہر دور میں ابو جہل ہے اور بہت سے لوگ گناہ کرنے والے ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور پکڑتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی پکڑے گا ہی نہیں. کیا فرمایا, وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لوگ جو دنیا میں مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں, آزمائش کی چکی میں سے گزارے جاتے ہیں, بہت سے امتحانات ان کی زندگی میں آتے ہیں اور اس میں وہ صبر کرتے ہیں, ایمان کی روش پر قائم رہتے ہیں, تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہیں. اگر ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو بحثیت مسلمان کے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جب اللہ کی ایک صفت کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے, تو اس کے ساتھ ہی دوسری صفت کو بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم غلطی کریں گے, اگر ہم گناہ کریں گے, تو اللہ پکڑنے والا بھی ہے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو چاہیں کر لیں اور اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, تو ایٹ دی سیم ٹائم ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ایک صفت دوسری صفت سے ٹکراتی نہیں ہے. اگر وہ غفور الرحیم ہے تو اس کا عذاب جو ہے وہ عذاب العلیم بھی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.